أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله خلق مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح او تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين الذين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ اور جو شخص اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کے نزدیک. اور تمہارے لیے یہ مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان مویشیوں کے جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی گئی ہے، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچتے رہو. اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا، پرندوں نے اسے نوچ لیا یا ہوا نے اسے گہری کھائی میں گرا دیا. یہ اور جو شخص اللہ کی علامات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر منافع ہیں ایک مدت معینہ تک، پھر ان جانوروں نے حلال ہونا ہے اس قدیم گھر کی طرف. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں ان مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے. تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سامنے گردن جھکاؤ. اور آپ خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور موٹے تازے جانور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اللہ کی علامات میں سے بنایا ہے اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خیر ہے، تو ان پر اللہ کا نام لیا کرو جبکہ قطار بنا کر کھڑے ہوں، اور جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ اس شخص کو جو قناعت سے بیٹھا ہوا ہے اور اس شخص کو جو سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. ہرگز اللہ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اچھا کام کرنے والے ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 سے لے کر اور آیت نمبر 37 تک کی آیات تھیں جن کی تلاوت کی گئی اور جن کا مفہوم ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا. ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اور وہ اعلان ہر ہر روح تک پہنچا، یہاں تک کہ جو روح اب تک دنیا میں نہیں بھی آئی تھی اور وہ حج کرنے والی تھی اس کی زبان سے نکلا لبیک اللہم لبیک. اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طاہرہ بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے جب تم آؤ گے تو تمام افعال حج ادا کرو اور اپنے منتیں اور جو واجبات ہیں ان کو پورے کرو اور قربانی کرو، پھر اس کے بعد اپنا گند دور کرو یعنی پاک صاف ہو جاؤ اور دوبارہ سلے ہوئے کپڑے پہن لو۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ گزشتہ آیات کے اندر ذکر کی گئی تھی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک، یہ تو ہو گیا، اور یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کہیں حاضہ آتا ہے کہیں ذالکہ آتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں ذالکہ دو مرتبہ آیا ہے، اور یہ ذالک اس لیے آتا ہے کہ جب ایک بات ختم ہو چکی ہو اور اگلی بات بیان کرنی ہو تو جو بیان کرنے والا ہے وہ حاضہ یا ذالک کہتا ہے کہ بھئی یہ بات تو ختم ہو گئی، اب اگلی بات سنو۔ اور یہ عربی ہماری جو کتابیں ہیں ان میں جو طالب علم ہیں اور عربی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی جگہ بات کرتے کرتے ہادا آتا ہے، ہادا یہ، مطلب یہ تو سمجھ گئے اب آگے ہی بات سمجھو۔ اور یہ ہادا کا لفظ 23 پارے میں بھی آ رہا ہے سورہ صاف سورہ سات کے اندر کہ ہادا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، پہلے جنتیوں کا ذکر کیا گیا کہ متقین کے لیے حسن مآب ہے، جنات عدن ہے، مفتحہ ہیں، اور ساری ساری چیزیں ذکر کی گئیں۔ اب جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمائے حاذا، یہ تو ہو گیا، لیکن وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کلام کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بات جب ایک بات ختم ہو جائے اور اگلی بات بتانی ہو تو حاذا یا ذالک عربی زبان میں لایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پچھلی باتیں ذکر فرمائیں وہ چونکہ ایک حیثیت سے پوری ہو گئی تھیں اس لیے ذالکہ فرمایا، اور پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ذالک، یہ بات تو ہو گئی، یعنی تمہیں پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اور کس طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم بیت اللہ کو پاک صاف رکھو۔ یہ بات تو سمجھ گئے، اب آگے یہ بات سمجھو کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس بہترین ہے، یہ سب سے بہتر بات ہے اس کی اس کے پروردگار کے پاس۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے یعظم کا، اور عظم یعظم و تعظیم، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں تعظیم کرنا یعنی ادب کرنا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے پروردگار کے نزدیک بہترین بات ہے۔ تعظیم کرنا، حرمات جمع حرما کی، اور حرما دو چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک وہ چیز جو قابل احترام ہو، اسی لیے آج کل کی عربی زبان میں حرمہ کہتے ہیں کس کو، بیویوں کو، کہ بھائی دوسرے کے لیے قابل احترام ہوتی ہیں، تو یہ حرمہ، اور حرمہ قابل احترام چیز۔ اسی طرح حرمہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو حرام ہو اور اس کو ہاتھ نہ لگایا جا سکے، قابل احترام ہے، حرام ہے، دونوں صورتوں میں مطلب مفہوم ملتا جلتا بنتا ہے۔ پہلی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ بڑا قابل احترام ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ دونوں مفہوم ذکر کیے، اور حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ نے اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے یہ دونوں مفہوم اس کے اندر ذکر کیے۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہترین چیز ہے. تعظیم کرنا, اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرنا یہ بہترین چیز ہے. اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرنا یعنی اللہ تعالی نے جن چیزوں کو قابل احترام قرار دیا ہے ان کی تعظیم کرنا, مثلا اللہ تعالی کے نام کی تعظیم کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا, صحابہ کی تعظیم کرنا, قرآن مجید کی تعظیم کرنا, یہ سب کے سب قابل احترام چیزیں ہیں. اور اس کی تعظیم کرنا جو ہے وہ یہ شریعت کا ایک اہم حکم ہے, اور اسی کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تعریف فرمائی کہ جو شخص اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس بہترین چیز ہے. آپ نے قرآن مجید اٹھا کے ایسی رکھ دیا, ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں, دائیں ہاتھ سے اٹھایا آپ نے ادھر رکھ دیا, آپ نے قرآن مجید اٹھایا اس کو چوما چوم کر رکھ دیا, اب یہ چوم کر رکھ دیا یا سینے سے لگا کے رکھ دیا یا آنکھوں میں ایک محبت اور ادب کا اظہار ہوا, آپ نے احترام سے اس کو رکھ ایک کتاب کی طرح رکھ دیا, ایک ہے ذرا تعظیم سے رکھ دیا, دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ انگلش کی ڈکشنری اٹھاؤ, اردو کی ڈکشنری اٹھاؤ اور اٹھا کے اس طرح رکھ دو تو ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں, قرآن مجید اگر آپ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دو یہ بھی, لیکن قرآن قرآن ہے, ڈکشنری ڈکشنری ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت آ جاتی ہے تو چیز قابل احترام ہو جاتی ہے. اونٹنی اونٹنی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید میں ناقت اللہ ہی وسقیاہا, اللہ کی اونٹنی اور اس کا پلانا, اس سے اس کا خیال رکھو. اونٹنی کی جب نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف تو اونٹنی قابل احترام ہو جاتی ہے, نسبت بڑی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز, ویسے گھر, یہ گھر بھی جو ہے اینٹوں کا بنا ہوا ہے, ہمارا گھر بھی اینٹوں کا بنا ہوا ہے, بیت اللہ کا جو ہے وہ بھی اینٹوں کا بنا ہوا ہے, لیکن ہمارا گھر قابل احترام نہیں ہے, لیکن یہ مسجد قابل احترام ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹھیکے دار نے بنائی ہو, ایک ہی میٹیریل سے بنائی گئی ہو, لیکن اس کے باوجود اس گھر کی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف, یہ قابل احترام ہے. اور میرا آپ کا گھر جو ہے وہ کوئی قابل احترام نہیں ہے. اور پھر جب مسجد قابل احترام ہے تو بیت اللہ جو ہے وہ تو اور زیادہ قابل احترام ہے. کسی کا نام زمین پر پڑا ہو آدمی کا دل نہیں کانپتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا نام اگر زمین پر پڑا ہوا نظر آئے, اگر مسلمان ہوگا دل کانپ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کوئی آیت یا آیت کا حصہ نظر, دل کانپ جائے گا, آدمی فوراً بڑھ کے اٹھائے گا سب کام چھوڑ کر. یہ کیا ہے؟ تعظیم ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی, کہ جو شخص اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے بہترین چیز ہے اس کے پروردگار کے پاس. اور یہ آج کل وبا چل پڑی ہے, جب آدمی کچھ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے کچھ احترام اور تعظیم کم ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب علم زیادہ ہو تو احترام میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا کہ عام آدمی ہے بیچارہ جاہل سا, وہ قرآن مجید کو جناب دیکھتا ہے تو چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے احترام. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو اس طرح اٹھایا جیسے کتاب ہے اور مطالعہ کیا, مطالعہ کرنے کے بعد ایسے ہی رکھ دیا. اب یہ جو تعظیم ہو رہی ہے سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ شرک ہے, یہ شرک نہیں ہے. شرک تو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, تب شرک آتا ہے. اگر ذات میں شریک کیا جائے تو شرک فی ذات ہے، صفات میں شریک کیا جائے شرک فی صفات ہے، عبادت میں شریک کیا جائے شرک فی العبادات ہے. یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اور آدمی بسا اوقات اس کی وجہ سے کافر اور مشرک ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہ شرک فی ذات ہو، نہ شرک فی صفات ہو، نہ شرک فی العبادت ہو، بلکہ آدمی کسی چیز کی تعظیم کرے اس لیے کہ یہ دینی اعتبار سے میرے لیے قابل احترام ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، میں حدیث کی تعظیم کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ہمارے اقابر تو حدیث شریف کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا کرتے تھے، حالانکہ شرن جو ہے وہ حدیث شریف آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں. اسی طرح تفسیر ہے، مثلا یہ اگر کسی آدمی کا وضو نہ ہو اور وہ اس تفسیر کو چھونا چاہے تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ تفسیر کو چھو سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس پر اس کا ہاتھ نہ لگے، اردو عبارت پہ لگ جائے یا صاف جگہ پر رہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تعظیم کرے کہ یار ٹھیک ہے اجازت تو ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ میں وضو کر لوں، دو منٹ ہی تو لگتے ہیں، جلدی سے وضو کر لیتا ہوں، وضو کر کے آ کے پھر، تو یہ ہے تعظیم و حرمات اللہ، کہ اس نے اللہ تعالی کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کی ہے. تو جس چیز کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، تو اس کی تعظیم جو ہے یہ ہر مومن کے دل کا تقاضا ہوتی ہے. جوتا جوتا ہے، اور لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین کی کوئی تصویر ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتی ہے. تو یہ تعظیم جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے شرک میں داخل نہیں ہے، بشرطے کہ ایک حد تک رہے. اصل میں سارا مسئلہ خراب اس وقت ہوتا ہے جب حدود سے تجاوز کیا جائے. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں یہ تعظیم میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ شرک میں داخل ہونے لگتے ہیں. اذا ہمارے جو غیر مقلد بھائی ہیں اور متوحدین جن کو کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو تو متوحد کہتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے نا بدتمیزی اور جناب یہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ تعظیم کے اندر بڑی کمی ہو جاتی ہے. جو چیز قابل احترام ہوتی ہے اس کا بھی احترام نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے. اسی لیے ہمارے جو اکابر علماء دیوبند تھے اور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بڑے بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے ان کا احترام تو کیا جائے، پورا احترام کیا جائے، دل سے کیا جائے، لیکن بس ایک حد تک ہو، آدمی وہ شرک تک نہ پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے ان کو قابل احترام سمجھنا اور ان قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرنا بہترین بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعظیم کرنا، قرآن کی تعظیم کرنا، مسجد کی تعظیم کرنا، یہ سب داخل ہے تعظیم و حرمات اللہ میں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین چیز ہے. اب دیکھیے، اگر آپ کا جوتا پاک صاف ہو، بالکل پاک صاف، آپ جوتا لے کے اس مسجد میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اگر جوتا بالکل پاک صاف ہو لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تعظیم کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. فخلا نعلی انک بالواد المقدس طوا، سورۃ طہ میں گزر چکا، کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس طوا میں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذلک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، کہ جو شخص اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس بہترین چیز ہے. یہ تو قابل احترام کا ترجمہ ہم نے کیا، لیکن دوسرا ترجمہ حرمات کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا اور ان سے دور رہنا یہ بہترین چیز ہے پروردگار کے پاس، کیونکہ اسی کا نام تقویٰ ہے. قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور متقی اسی شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے. بہرحال قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ذلک یہ تو ہو گیا، ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، جو شخص اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس بہترین چیز ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، آگے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جتنے مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، نر، مادہ، یہ سب کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جانور جن کی تم پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ مائدہ میں کچھ جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو حرام ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ویسے تو سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے کہ جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے سورہ مائدہ میں. وہ کون سے ہیں؟ اس میں ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اور منخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. تو کوئی جانور خود مر جائے اسے مردار کہتے ہیں، وہ حرام ہے. کوئی جانور تھا اس کا گلا گھٹ گیا، گلا گھٹ کے مر گیا اور آپ ذبح نہیں کر سکے، حرام ہے. کوئی جانور متردیا اوپر سے گرا نیچے گرا، گر کے مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں مل سکا، حرام ہے. ایک جانور دوسرے جانور سے اس نے سینگ مارے، ایک دوسرے کو مارا اور ایک مر گیا اور ذبح کرنے کا موقع نہیں مل سکا، وہ حرام ہے. اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یا اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، کسی بت کا نام لیا دیا گیا یا کسی بزرگ کا نام لے لیا گیا، نعوذ باللہ، ان سب صورتوں میں وہ جانور حرام ہو جائے گا. ضروری ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بھی لیا جائے اور اللہ کی کبریائی بھی بیان کی جائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ذکر کی ہیں کہ بسم اللہ بھی اس پر پڑھی جائے اور اللہ کی بڑائی بھی یعنی بیان کی جائے، یعنی اللہ اکبر بھی کہا جائے. تو بہرحال حق سبحانہ و تعالی اس پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ احلت لکم الانعام، کہ تمہارے لیے سارے مویشی حلال ہیں مگر سوائے ان مویشیوں کے کہ جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی سورہ مائدہ میں جن کا ذکر آیا ہے اور جن کو تم پڑھتے رہتے ہو، جن آیات کو تم پڑھتے رہتے ہو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی جانور ہمیشہ اللہ کے نام پر ذبح کرو، غیر اللہ کے نام پر اور بتوں کے نام پر ذبح مت کرو، یہ گندی چیز ہے. بت جو ہیں یہ گندگی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بتوں کی گندگی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو. جھوٹی بات یہ بھی گندی بات ہوتی ہے اور اس سے بھی بچو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے بھی بچنے کا حکم دیا اور جھوٹی بات سے بھی بچنے کا حکم دیا. اور ایک گندگی ہوتی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, ایک گندگی وہ ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آتی, ہوتی بڑی گندگی ہے. اب یہ بت جو ہیں گندے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فاجتنب الرجس من الاوثان, بتوں کی گندگی سے بچو. ویسے آپ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ آپ کا ناپاک نہیں ہوگا, لیکن حقیقت میں وہ سر تاپا گندگی ہی گندگی ہیں, کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے. اسی لیے ان بتوں کا بنانا حرام, ان بتوں کا رکھنا حرام, اور اگر ان کو قابل تعظیم سمجھے گا تو کفر, ان کی خرید و فروخت حرام. یہ ظاہری گندگی نہیں بلکہ معنوی گندگی ہے. اسی طرح بت پرستی کے ساتھ جھوٹی بات جو ہے وہ بھی بڑی گندی چیز ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, منہ سے جھوٹ بات نکالتا ہے, ہمیں تو نہیں بدبو آتی, لیکن حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے منہ سے اس قدر گندگی نکلتی ہے اور بدبو اور وہ نکلتی ہے کہ فرشتہ جو ہے اس سے میل دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ, تو ایک مرتبہ انہوں نے درس کے دوران فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کافروں کو جب عذاب ہوگا تو یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ کافر جو ہیں ان کے چہروں پر بھی ماریں گے اور ان کے دبر پر بھی ماریں گے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ دبر تو کہا جاتا ہے جہاں سے پخانا نکلے گندا, اور چہرہ منہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ کافر جو ہیں ان کے دبر پر بھی ماریں گے, ان کے منہ پر بھی ماریں گے, کیونکہ دونوں جگہ سے گندگی نکل رہی تھی, وہاں سے بھی گندگی نکل رہی تھی, یہاں سے بھی گندگی نکل رہی تھی. اتنی بات ہے کہ ایک ہی گندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور اس کی بدبو ہمیں آتی ہے, دوسری کی بدبو ہمیں نہیں آتی, لیکن فرشتے اور جو اللہ والے ہیں وہ اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو گندگیوں کا ذکر کیا, ایک بتوں کی گندگی کو اور دوسرا جھوٹی بات. اور اسی جھوٹی بات کی جو بدترین شکل ہے وہ ہے جھوٹی گواہی, کہ آدمی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹ بولے, عدالت میں اللہ کا نام لے کر میں حلف اٹھاتا ہوں, میں اللہ کے نام پر گواہی دیتا ہوں, اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جھوٹی گواہی دے, تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بڑا گناہ جو ہے الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر فرمایا عقوق الوالدین, اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, یہ دوسرا بڑا گناہ. اور پھر آپ نے فرمایا وقول الزور شہادت الزور, کہ جھوٹی گواہی. تیسرے نمبر پر آپ نے جھوٹی گواہی کو ذکر کیا, یہ شاید دوسرے نمبر پر. اور راوی یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کچھ نیم دراز سے تھے, پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی. اتنی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے کہا حتی قلنا لیتہ سکت, ہم نے دل میں کہا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یعنی ہم سمجھ گئے ہیں یہ بات کہ جھوٹی گواہی بڑی بدترین گناہ ہے. جس طرح شرک بڑا گناہ ہے میرے دوست اور بزرگو, اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بدترین گناہ ہے. کسی حاکم کے سامنے, کسی ناظم کے سامنے, یا کسی حکم کے سامنے, پنچایت کے سامنے جھوٹی گواہی دینا بدترین گناہ ہے. ہمیشہ سچ بولنا ہے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, انصاف کی گواہی دو, سچی بات کہو. تو یہ جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا بدترین گناہ ہے, اور گناہ کبیرہ میں بلکہ کبائر میں سر فہرست ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اور ہر حدیث جو ہے یہ تفسیر ہے قرآن مجید کی. اسی لیے صحیحین کی روایت ہے کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ شرک باللہ کے برابر ہے. جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے, یعنی جس طرح جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ اس طرح شرک گناہ کبیرہ. جس طرح شرک میں آدمی اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک کرتا ہے, اسی طرح جھوٹی گواہی میں جب آدمی قسم اٹھا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے, اللہ کا جھوٹا نام لے کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, تو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یہ تو آیت نمبر 30 تھی. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, اس کے ساتھ شرک مت کرو. حنفاء حنیف کی جمع ہے, اور حنیف کہتے ہیں اس آدمی کو جو سب سے ہٹ کر ایک ہی کی طرف متوجہ ہو. اور حنیف یہ صفت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. قرآن مجید میں 14 پارے کے اندر سورۃ النحل کے اندر آتا ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم جو تھے حنیف تھے, کوئی شرک کا دور دور شائبہ نہیں تھا. جو کام ہو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو, یہ معنی ہے حنیف کا. حنفاء للہ, اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ شرک مت کرو. نماز ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزہ ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صدقہ دیا جائے اللہ کے لیے. عمرہ حج ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. پڑھنا پڑھانا اللہ کے لیے, تبلیغ اللہ کے لیے, جہاد اللہ کے لیے, بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. والدین کا حق ادا کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے. آدمی رزق حلال کمائے اللہ کے لیے, خرچ کرے اللہ کے لیے. اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. حدیث میں آتا ہے جس نے محبت کی اللہ کے لیے, نفرت کی اللہ کے لیے, دیا اللہ کے لیے, روکا اللہ کے لیے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کبھی آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے, کبھی اللہ کے لیے روکتا ہے, نہیں دیتا کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے دیا اس وقت میں بھی نیت صحیح نہیں ہے, دکھاوا ہوگا یہ, میں نہیں دیتا اس وقت, جب میری نیت صحیح ہوگی پھر دوں گا. اب یہ روک رہا ہے. یہ روکنا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو جو محبت کرے اللہ کے لیے, نفرت کرے اللہ کے لیے, دے تو اللہ کے لیے, روکے تو اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہے. تو حنیف اور حنفا کہا جاتا ہے کہ آدمی جو کام کرے اللہ کے لیے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے, اس نے اللہ کا حکم ماننا ہے, سب کے حقوق ادا کرنے ہیں, تو وہ کیے جا رہا ہے, صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ہے حنیف, اور اسے کہتا ہے حنفا, اس کی جمع آتی ہے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, اس کے ساتھ شرک مت کرو. ومن یشرک باللہ, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فکأنما خر من السماء, تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا, فتخطفه الطیر, اور پرندے اس کو اچک لیں, او تهوی به الريح في مكان زهيق، یا ہوا اس کو گرا دے گہری کھائی میں، گہری جگہ میں. اگر گوشت کا ٹکڑا اوپر آسمان سے گرے تو فضا میں تو چیلیں بھی ہوتی ہیں، کبے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب آسمان سے کوئی چیز، ان کو تو زمین پہ کوئی چیز مل جائے تو وہ اتر کے نیچے آ جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اگر آسمان سے نظر آئے راستے میں اچک لیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ان کے بس میں ہو، اس کو راستے میں اچک لیتے ہیں، تو گوشت کا ٹکڑا آسمان سے گرتا ہے یا پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا ہوا اس کو گہری کھائی میں جا کے زمین پہ گرا دیتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے بھی دو نتیجے نکلتے ہیں، یا تو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا ہوا اس کو گہری کھائی میں گرا دیتی ہے. اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ شرک تھوڑا سا بھی اگر کیا جائے اس کے نتائج بڑے خراب نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے. آپ نے درس دیا، تبلیغ کی اللہ کے لیے، لیکن بیچ میں 1% یا 2% خدا نہ خواستہ اس میں اخلاص کے خلاف بات آ گئی کہ یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے تو شاید مجھے کچھ مل جائے. اب یہ جو بیچ میں 2-3% کوئی بات، 97% آپ کی نیت صحیح تھی، لیکن 2-3% بھی اگر خرابی ہوگی تو یہ خرابی تو خرابی ہے، چاہے 3% کیوں نہ ہو، چاہے 2% ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1% کیوں نہ ہو، اس خرابی کا نتیجے دو نکلتے ہیں. ایک یہ کہ شیاطین آہستہ آہستہ انسان کو اچک لیتے ہیں. جب یہ شرک بڑھتا ہے، ریا دکھاوا بڑھتا ہے، تو تختف ہو تیر، شیاطین جو ہے آدمی کو اچک کے لے جاتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں، حب مال، حب جا اور طرح طرح کی چیزوں میں. اور اگر شیطان نہ بھی اچکیں تو پھر خواہشات نفسانی انسان کو ایک گہری وادی میں جا کر گرا دیتی. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی دشمن کتنے چیزیں ہیں، دو، شیاطین اور نفس، خواہشات نفس جسے کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہ بات ذکر کی کہ اگر شرک والی بات کی جائے گی تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ یا شیطان کے چکر میں آ جاؤ گے یا خواہشات نفسانی کے رو میں آ کر تباہ ہو جاؤ گے. قرآن نے فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر رہا ہے. اور جب کوئی آسمان سے گرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا مولوی صاحب، وہ تو گر رہا ہوتا ہے بس. اسی طرح جب شرک کرے گا تو قابو سے باہر ہو جائے گا، اس کے اپنے اعمال اقوال قابو سے باہر ہو جائیں گے، مخلوق کے لیے ہوں گے. اب یا تو شیاطین اس کو اچک کے لے جائیں گے یا اس کا نفس اور خواہشات نفس اس کو گہری وادی کے اندر گرا دیں گی. تو فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان زہیق، یا ہوا اس کو گرا ڈالتی ہے گہری جگہ میں، گہری کھائی میں. ذالک، یہ بات ہو گئی، پھر وہی بات، ذالک یہ بات تو ہو گئی. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو شخص اللہ کی علامات کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ذَلِكْ وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ابھی پیچھے جو آیت گزری تھی وہاں یہ تھا کہ وَمَن يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یعنی ہر چیز جو اللہ کی نسبت سے قابل احترام ہو اس کی تعظیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر آدمی اس کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ رب کے پاس بہترین چیز ہے. یہاں یہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کی ان علامات کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. وہاں حرمات اللہ کہا گیا، یہاں شاعر اللہ کہا گیا. شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو. اور علامت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں فلاں چیز ہے. آپ دور سے مسجد کو دیکھیں تو مسجد مینار دیکھیں تو مینار سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ بھئی یہاں مسجد ہے، یہاں نماز وغیرہ کا انتظام آرام سے ہو سکتا ہے. تو مینار جو ہے وہ علامت ہے مسجد کی. اسی طرح دل کے تقوی کی علامت یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کی تعظیم کرے جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے. وہی بات جو پیچھے گزری کہ اللہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، قرآن مجید ہے، ان سب چیزوں کا احترام، مسجد کا احترام، علماء کا احترام، دینی کتابوں کا احترام، یہ سب چیزیں داخل ہیں تعظیم و حرمات اللہ میں اور تعظیم و شاعر اللہ میں. اونٹنی جو ہے وہ بھی اگر اللہ کی طرف نسبت ہو اس کی بھی تعظیم ضروری تھی. قرآن مجید میں ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی علامات کی تعظیم کرتا ہو. اور یہ شاعر کا لفظ اکثر بولتے ہیں، اردو میں بھی اب استعمال ہونے لگا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی شاعر اسلام میں سے ہے، داڑھی جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے، ٹوپی جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے شاعر میں سے ہے. جب آدمی ٹوپی دیکھتا ہے، داڑھی دیکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ یار نیک آدمی لگتا ہے یہ. تو یہ شاعر میں علامات، اندر سے نیک ہے یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں ہے، اس کا تو پتہ نہیں، وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. لیکن ظاہر میں علامت ہوتی ہے، تو وہ جو ظاہری علامت ہے اس کو کہا جاتا ہے شاعر. اور شاعر اسلام وہ چیزیں کہلاتی ہیں کہ جو اسلام کی علامات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، قرآن ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شاعر اسلام میں سے ہیں. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنا داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کو احترام کا، آپ سمجھے یار نیک آدمی ہے، متقی ہے. یہ تعظیم و شاعر اللہ. ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کے دین سے ہو اس کی تعظیم کرنا یہ تعظیم و شاعر اللہ ہے. اور یہ علامت ہے کہ دل کے اندر، اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے. جب آدمی کا سخت دل ہوتا ہے نا، سنگ دل، وہ کسی کا احترام نہیں کرتا. جو آدمی سنگ دل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کا احترام نہیں کرتے. لیکن اگر دل میں کچھ خدا کا خوف ہو، دین کا احترام ہو، پھر آدمی جو ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ تعظیم کرتا ہے، یار بس احترام کرنا چاہیے. تو قرآن یہ کہتا ہے ذالک، یہ تو بات ہو گئی، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ان شعائر کی تعظیم کرتا ہو، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور چونکہ یہ آیت آئی ہے حج کے سیاق و سباق میں، اس لیے حج کے شاعر بھی ہیں، بیت اللہ ہے، سعی ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات کا میدان ہے، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اسلام ہیں، اسلام کے شاعر. حد یہ ہے کہ جو جانور، حدی کا جانور ہو، حج کے لیے لایا جائے، اس کو حدی کہتے ہیں، اس کی تعظیم کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. عجیب ہے، اگر ایک آپ بکرا خریدیں ویسے بیچنے کے لیے یا اپنے گھر رکھنے کے لیے، اس کی کوئی تعظیم وازیم تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ جانور خریدیں حج پر لے جانے کے لیے اور حج پر لے کر جائیں، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا، کہ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے اونٹوں کا اشعار کیا، یعنی ان کے کوہان پر ہلکا سا نشان لگایا، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور ہمارے ذاتی استعمال کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم حرم لے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے وہاں لے جا کر ذبح کریں گے۔ اور تخلید کہا جاتا تھا، اور تخلید کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کے گردن کے اندر جوتے لٹکا دیے جاتے تھے۔ تو جب کوئی جانور ایسا ہو کہ اس پر نشان پڑا ہوا ہو اوپر، اور ساتھ ساتھ جوتے بھی لٹکے ہوئے ہوں، اشعار اور تقلید، یہ دو لفظ آتے ہیں حدیث میں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جو جانور ہے یہ عام جانور نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور حج کے لیے لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ بھی حکم ہے کہ حتی الامکان اس جانور کے اوپر سواری نہیں کرنی چاہیے، مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن عام حالات میں اس پر سواری نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ جانور کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ایک اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب قربانی کا جانور آپ لو تو اس میں آتا ہے کہ اس کو موٹا کرو۔ اب وہ جو آپ جانور کو کھلائیں گے پلائیں گے، اور جناب چارہ لا رہے ہیں، اس جانور کو ٹہلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام نہیں ہے؟ ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس جانور کی خدمت یہ داخل ہے کس میں؟ تعظیم و شعائر اللہ میں، کیونکہ یہ ہدی کا جانور یا قربانی کا جانور اللہ کے لیے، شاعر اسلام میں سے ہے، قربانی شاعر اسلام میں سے، اس کی اگر تعظیم کی جائے گی، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی ان علامات کی تعظیم کرے گا، یعنی دینی علامات کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اور یہ عجیب بات قرآن مجید نے ارشاد فرمائی کہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ ان تقوی ہا ہونا، خبردار تقوی یہاں ہوتا ہے، خبردار تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ ان تقوی ہا ہونا، خبردار تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فإنها من تقوی القلوب، اب ہم میں سے کس کے دل میں تقوی زیادہ ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ ٹوپی سے ہے، نہ لباس سے ہے، نہ گردن جھکانے سے ہے، نہ گردن کو دائیں طرف کرنے سے ہے، نہ گردن کو بائیں طرف کرنے سے ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے سے ہے۔ تقوی کا تعلق تو کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فإنها من تقوى القلوب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان تقوی ہا ہونا، خبردار تقوی یہاں ہوتا ہے۔ قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اور ایک واقعہ بھی سن لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنی بڑی سی عجیب سی شکل بنا کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، گردن بردن بڑے کو خاص اسٹائل سے جھکائی ہوئی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی لاٹھی سے کہا اپنی گردن اٹھا، تقوی گردن میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ فرمایا اپنی گردن اٹھا، تقوی جو ہے وہ گردن میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس طرح بیٹھا ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، ایک آدمی مسکین بنا ہوا بیٹھا ہے لیکن اندر پتہ نہیں کیا ہے اس کے دل کے اندر، کچھ کہنا مشکل ہے۔ تقوی کا تعلق نہ لباس سے ہے، نہ گردن سے ہے، نہ کسی اور چیز سے، تقوی اصل میں کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ لیکن ایک بات ہے کہ دل کے تقوی کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا اس بات سے کہ یہ تعظیم و شاعر اللہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اللہ کے دین کی جو اہم چیزیں ہیں، اسلام کے شاعر ہیں، اگر اس کی تعظیم کر رہا ہے، اللہ کے احترام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، قرآن کا احترام کرتا ہے، مسجد کا خیال کرتا ہے، بیت اللہ کو، صفا مروہ، ان سب چیزوں کا احترام، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے، اور واقعی اس کو اللہ رسول سے محبت ہے، کیونکہ اللہ رسول کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہو رہی ہے یہ ان کو محبت سے دیکھتا ہے، ادب سے دیکھتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے. اس کو قرآن نے فرمایا ذالک، یہ تو بات ہو گئی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی ان علامات کی تعظیم کرتا ہو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اب چونکہ ذکر آ رہا تھا جانوروں کا، کہ جانور جو ہیں وہ حرم لے جائے جاتے ہیں، ان کی بھی تعظیم کی جاتی تھی، تو قرآن مجید نے آگے آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر کیا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنٍ، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بڑے منافع ہیں ایک مدت معینہ تک. یعنی ان جانوروں کا تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان کو ذبح بھی کر سکتے ہو، ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، لیکن اس وقت تک جب تک کہ تم ان کو قربانی کے لیے متعین نہ کرو. لیکن اگر تم نے ان کو حج کے لیے، قربانی کے لیے متعین کر دیا، اب یہ شاعر اللہ میں داخل ہو گئے. جب شاعر اللہ میں داخل ہو گئے، اب اس کا اشعار اور تقلید کرنے کے بعد ان کا ایک درجے میں احترام کرنا ہوگا، اور ان کو جا کر ذبح کرنا ہوگا حرم کے اندر. اس کو فرمایا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنٍ، تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑے منافع ہیں ایک مدت معینہ تک، یعنی جب تک کہ تم نے ان کو حج کے لیے خاص نہیں کیا. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لیکن پھر ان کو حلال کیا جائے گا قدیم بیت اللہ کے پاس. قدیم بیت اللہ کے پاس، یعنی جب حج کے جانور ہوں گے ان کو جا کر ہم حلال کریں گے بیت اللہ کے پاس، یعنی حرم میں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے کر روانہ ہوئے کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. حالانکہ ایک ہفتے کا سفر تھا، لیکن آپ نے حدی کے جانور خود لیے، ان کے کوہان پہ نشان لگایا، ان کے گردنوں کے اندر جوتے ڈالے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب یہ عام جانور نہیں ہے. پھر آپ لے کر چلے، اور جب وہاں پہنچے، وہاں جا کر آپ نے ان کو حرم کے اندر جا کر ذبح کیا. اس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنٍ، تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں ایک مدت معینہ تک. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر یہ جانور، ان جانوروں کے حلال ہونا، حلال ہونے کی جگہ پرانے گھر کے پاس ہے. اور دیکھیے، جانور جب ذبح ہوتا ہے بیت اللہ کے قریب ذبح نہیں ہوتا، بلکہ مکہ مکرمہ میں بھی ذبح نہیں ہوتا، بلکہ مکہ مکرمہ کے ساتھ جو ملا ہوا حرم کا حصہ ہے منا، اس میں ذبح ہوتا ہے. جانور جو ذبح ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ منا میں. منا میں قربانی ہوتی ہے، منحر کہلاتا ہے، وہاں قربانی کی جگہ ہے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جو حکم ہے بیت اللہ کا، وہی حکم ہے مسجد حرام کا، اور وہی حکم ہے حرم کا. یہ وہ بحث ہے جو پیچھے ایک مرتبہ گزر چکی ہے، کہ کئی علماء فرماتے ہیں کہ جو حکم ہے بیت اللہ کا، یعنی جو ثواب ہے بیت اللہ کا، وہی ثواب ہے مسجد حرام کا، اور جو ثواب ہے مسجد حرام کا، وہی ثواب ہے کس کا؟ پورے حرم کا. چنانچہ مینا، مکہ مکرمہ، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ حرم ہے. اور جانور جب ذبح کیا جائے گا تو حرم کے اندر ذبح کیا جائے گا، اور جب آپ مینا میں جانور ذبح کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے پاس جانور ذبح کیا ہے. مینا بیت اللہ ہی کا حصہ ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنٍ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان جانوروں کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق ہے، یعنی قدیم گھر ہے اللہ کا، یعنی بیت اللہ. بات ختم ہو گئی. آگے جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر امت کے اوپر قربانی واجب رہی تھی، جس طرح ہماری امت میں شریعت اسلامیہ میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، تو اسی طرح پرانی امتوں کے اندر بھی نماز تھی، اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و کانوا لنا عابدین. انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ ہم نے ان پر حکم بھیجا تھا کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور قرآن مجید میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض ہیں جیسے پہلے امتوں پر فرض تھے. تو جس طرح جسمانی غذائیں ہماری وہی ہیں جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. آج آپ جو ہے وہ گندم کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، گوشت اور سبزی کھاتے ہو، تو پرانے وہ لوگ تھے، انسان، وہ بھی یہ کھاتے تھے. ایسا تو نہیں کہ کوئی پتھر کھاتے تھے، وہ بھی یہی چیزیں کھاتے تھے جو آج ہم کھاتے ہیں. جس طرح جسمانی غذا ایک ہے، اسی طرح میرے دوست اور بزرگوں روحانی غذا بھی سب کی ایک ہی رہی ہے، نماز، روزہ، زکات، حج. اور جس طرح اس زمانے کے پکانے کے طریقے مختلف تھے، آج کے پکانے کے طریقے مختلف ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان کی نمازیں، روزے، زکات، قربانی کا طریقہ مختلف تھا. ہمارے لیے وہ ہے طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے متعین کیا گیا. تو قربانی کا جو حکم ہے وہ بھی ہر امت کو رہا ہے اور اس امت کو بھی ہے. چنانچہ حج کی بھی قربانی ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ بھی صاحب استطاعت مسلمانوں کے اوپر واجب ہوتی ہے. اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی متعین کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ بسم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. یعنی قربانی ہر امت کے لیے ہم نے رکھی ہے، اور قربانی اس لیے رکھی ہے کہ اللہ نے جو طرح طرح کے مویشی دیے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا، دمبا، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جائے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی متعین کی ہے تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں پر، ان مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے. آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سامنے گردن جھکاؤ. آپ دیکھیے توحید کا ذکر جگہ جگہ، ذرا سا عمل کا ذکر ہے پھر توحید، عمل کا ذکر ہے پھر توحید. یعنی آدمی ہٹنے نہ پائے، جو بھی کام کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ابھی جانوروں کا ذکر آیا کہ تم جانوروں پر اللہ کا نام لو، پھر آگے فرما فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے سامنے گردن جھکاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان تواضع اختیار کرنے والوں کو. الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تواضع اختیار کرنے والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالی نے بات اس طرح شروع کی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم رکھو. اور یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ بشارت دے دیجئے مخبتین کو. مخبت کہا جاتا ہے اس شخص کو جو نشیب میں رہتا ہو، نشیبی جگہ پر. اسی کو تواضع کہا جاتا ہے. ایک ہے تکبر کہ آپ یہ کوشش کریں میں سب سے اونچا چڑھ کے بیٹھوں، اور ایک ہے مخبت، متواضع بھی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر، کم تر جگہ پر جا کر بیٹھے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنے حضرت کا. ہمارے حضرت تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، ان کے مجھ پر بڑے احسانات، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو ان کی نواسی کی شادی تھی، اور حضرت کی طرف سے ہی دعوت نامہ تھا. حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ حضرت رہتے تو ملتان میں تھے لیکن ان کی نواسی جو تھی وہ لاہور میں تھی. ڈاکٹر احسان الحق صاحب مرحوم ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے, ان کی بیٹی تھی. تو نواسی کی شادی تھی تو مجھے بھی دعوت نامہ آیا تو میں تو سر کے بل وہاں پہنچا, یعنی بڑی خوشی کے ساتھ. تو حضرت کے پاس گھر میں پہنچاتے ہیں, فرمایا چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. پھر وہاں پہنچے جہاں اجتماع تھا, بڑا شاندار اجتماع تھا اور وہ بڑا پوش علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے وزیر اور جج وہ لوگ رہتے ہیں. تو بڑا شاندار پنڈال تھا, اس میں صوفے اور چپ, اور دعوت دینے والے کون تھے؟ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں حضرت جو ہیں وہ داخل ہوئے پنڈال میں تو حضرت قریب کی کرسی پر بیٹھنے لگے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وہاں سامنے صوفے پر تشریف رکھیے. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت سامنے صوفے پر تشریف رکھیں. حضرت مسکرائے اور فرمایا دیکھو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں سے کوئی اٹھائے نہ. کیسی عجیب بات فرمائے. فرمایا ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں سے کوئی اٹھائے نہ. اور واقعی یہ ہوتا ہے, آپ صوفے پہ جا کے بیٹھ گئے, اب کوئی بڑا آدمی آئے, آپ کو اٹھنا پڑے گا یا نہیں اٹھنا پڑے گا؟ اٹھنا پڑے گا آپ کو, مجبور ہے آپ اٹھنے کے اوپر. ہو سکتا ہے آپ کو خود اٹھنا پڑے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زبردستی وہاں سے اٹھا دیا جائے کہ جی یہاں سے اٹھو, یہ فلاں لوگوں کی مہمانوں کی جگہ ہے. لیکن اگر آپ عام کرسی پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے امید یہ کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. اب یہ کہ آدمی اپنے اختیار سے اگر نیچے کی جگہ کو اختیار کرتا ہے تو اس میں بڑی سیف سائڈ ہے, محفوظ ہے, وہ جگہ آپ کی محفوظ ہے. اور اگر آپ بڑائی کا اظہار کر کے اونچی جگہ کو قبضانے کی کوشش کریں تو اس کا کبھی امکان ہے کہ آپ کی ٹانگ وہاں سے کھینچ لی جائے گی, پھر آپ نہ وہاں کے رہیں گے نہ یہاں کے رہیں گے. میں جب جامع اشرفیہ چھوڑ کر یہاں آنے لگا جامعہ دارالعلوم کراچی میں, تو میں اپنے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بیعت ہوا تھا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب. تو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جامع اشرفیہ لاہور چھوڑ کر دارالعلوم کراچی جا رہے ہو تو مدرس کو چاہیے کہ جب کسی جگہ جائے تو چھوٹی کتابیں لے, چھوٹی کتابیں لے. دیکھو وہی بات, تواضع, مخبتین, مخبتین نشے بھی جگہ میں رہنے والے. تو میں جب یہاں آیا تو ہمارے قابل نے کہا بھائی آپ یہ کتاب, میں نے کہا جی بھائی کوئی چھوٹی کتاب دے دے. تو لیکن بہرحال اب جو قابل نے مجبور کیا تو مجبوراً قبول کر لیا. تو یہ ہمارے اقابر کا طریقہ ہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے کہ آدمی کو بڑائی کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے. بڑائی کا راستہ جو ہے اس میں آپ کی ٹانگ کسی وقت بھی کھینچ کے آپ کو نیچے لایا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ نارمل رینج کے اندر اپنی جو جگہ ہے اس کو اختیار کریں گے تواضع کے ساتھ, وہاں سے کوئی آپ کو نہیں ہٹا سکتا. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ وبشر المخبتین, آپ بشارت دیجئے نشے بھی جگہ میں رہنے والوں کے لیے. تواضع اختیار کرنے والا, مخبت کہا جاتا ہے تواضع اختیار کرنے والوں کو. تو آپ خوشخبری دیجئے تواضع اختیار کرنے والوں. تواضع اختیار کرنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کا نام آیا, اللہ کا ذکر آیا, دل میں ڈر پیدا ہو گیا. یا ایک واقعہ بھی سنا دیں آپ کو. حر ابن قیس ایک صاحب تھے, ان کے چچا تھے عیینہ ابن حسن حسن الفزاری, اور وہ بڑے ذرا کھڑچل قسم کے آدمی تھے. تو حر ابن قیس نے, حر ابن قیس جو تھے وہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شورا کے اندر جا کر بیٹھا کرتے تھے, ان کو عمر فاروق اپنے قریب میں بٹھایا کرتے تھے. تو حر ابن قیس کے چچا عیینہ ابن حسن جو تھے وہ تشریف لائے. انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ میں عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں اور تم میری ملاقات کا انتظام کر دو. انہوں نے شروع میں ٹالنے کی کوشش کی لیکن چچا اصرار کرتے رہے کہ نہیں مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. خیر انہوں نے انتظام کر دیا. اب تھے یہ ایسے ہی کچھ کھڑتر سے آدمی. تو جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے نہ کوئی سلام نہ کلام نہ القاب نہ آداب, اور جناب یبن الخطاب, اور اے خطاب کے بیٹے تو جو ہے نا انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کرتا, اور جناب یہ کرتا ہے وہ کرتا, اس طرح کی بات شروع کر دی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑے حیران بھی, ان کو سخت غصہ آیا کہ کیا طریقہ ہے یہ, نہ اس کو گفتگو کے ادب کا طریقہ, نہ سلام نہ کلام نہ گفتگو نہ تہذیب نہ شائستگی, یہ کس طرح کا یہ مہمان ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس کو سزا دوں میں تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے. خود ابن قیس ڈر گئے اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ ان کو معاف کر دیجئے, کیونکہ قرآن مجید میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وانه من الجاہلین, کہ آپ قرآن میں آتا ہے کہ معافی کو اختیار کیجئے, نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے, اور یہ جو میرے چچا ہیں یہ بیچارے جاہلوں میں سے ہیں, اس طرح انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو حر ابن قیس کہتے ہیں کہ جب میں نے آیت پڑھی عمر فاروق کے سامنے, عمر فاروق نے فوراً اپنا غصہ ختم کر دیا. اور حر ابن قیس کہتے ہیں کہ وکان وقافا عند کتاب اللہ, کہ جب کتاب اللہ کی بات آتی تھی عمر فاروق کھڑے ہو جاتے تھے, سر جھکا لیتے تھے. اتنا غصہ تھا عمر فاروق کو, لیکن اللہ کا نام آیا, اللہ کا ذکر ہوا, اللہ کی کتاب کا حوالہ آ گیا, چپ ہو گئے, غصہ ختم کر دیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان تواضع اختیار کرنے والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, اور جو بھی مصیبت ان کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جن چیزوں کو ہم نے دیا ہے, جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کو, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عجیب یہ قرآن کا اسٹائل ہے کہ تین صیغے تو قرآن مجید نے ذکر کیے, صیغہ اسم فاعل کے, اور ایک صیغہ جو ہے وہ لائے مضارے کے اندر. اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو مسلسل کرنا پڑتا ہے, ہر وقت زبان سے ورنہ دل میں اللہ کی یاد یہ رہتا ہے. اسی طرح صبر, اس کو قدم قدم پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ صبح سے نکلو رات کو گھر پہنچو تو باہر بھی صبر, گھر میں بھی صبر, ہر جگہ صبر ہی کرنا پڑتا ہے. مقیم الصلاح, یہ بھی صیغہ اسم فاعل کے ساتھ ذکر کیا, کیونکہ نماز جو صبح سے شام تک نماز ہی نماز ہے, کبھی اس نے یہ نماز, کبھی یہ نماز, کبھی یہ نماز, اس کی تیاری یہ وہ. لیکن انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ گاہے بگاہے ہوتا ہے, ایسے صبح سے شام تک تو نہیں ہوتا, اس میں تو بیچ میں وقفے آتے ہیں, کبھی وقفہ اچھا خاصا لمبا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تین صیغے اس میں فاعل کے ساتھ ذکر کیے جو دلالت کرتے ہیں استمرار پر, اور ایک صیغہ فعل کے ساتھ ذکر کیا جو دلالت کرتا ہے تجدد اور حدوث پر, اور یہ فرمایا کہ آپ بشارت دیجئے عاجزی کرنے والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور وہ صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچے, اور نماز قائم کرنے والے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ہم نے تمہارے لیے ان کو اللہ کی علامات میں سے بنایا ہے. بدن, بدن بدونا یا بدونوں کے معنی ہوتے ہیں موٹا ہونا, اور قربانی کا جانور اگر موٹا لمبا توڑا لمبا چوڑا ہو, جیسا کہ گائے ہے, بیل ہے, اونٹ ہے, اونٹنی ہے, اس کو عربی زبان میں بدنہ کہا جاتا ہے, اور جمع اس کی آتی ہے بدن. تو قرآن نے کہا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی علامات میں سے بنایا ہے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے لیے گئے تو آپ اونٹ کہاں سے لے کر گئے تھے, مدینہ منورہ سے, اور موٹے تازے اونٹ اچھے دیکھ کر. اور یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں اللہ نے تمہارے لیے یہ شعائر میں سے بنایا ہے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواب, تو ان پر اللہ کا ذکر کرو اس حالت میں کہ یہ قطار میں کھڑے ہوئے ہوں. صواف قطار والوں کو بھی کہتے ہیں, صف قطار کو کہتے ہیں. اور صواف کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ اونٹ کی چار ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ باندھ دی جائے. عام طور سے بائیں ٹانگ جو ہے وہ باندھ دی جاتی ہے, باقی تین ٹانگیں کھلی رہتی ہیں, پھر کھڑے کھڑے جانور کو نحر کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے صافن